الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين يا رب العالمين محترم حضرات و معزز خواتین الحمدللہ سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہمیں ملتا ہے کہ آپ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ العلق کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے قرآن حکیم کا یہ بڑا خوبصورت جوڑا ہے اس اعتبار سے کہ دونوں صورتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تذکیر اور یاد دہانی کروانے کا حکم دیا گیا سورۃ العلق میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکر سورۃ الغاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر بہرحال یہ تذکیر اور یاد دہانی کروانا بنیادی طور پر ان خطبات جمعہ میں یہ جو بنیادی آبجیکٹو ہوتا ہے بنیادی مقصد ہوتا ہے یہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اگر آپ کے علم میں ہو وہ ہے سفر آخرت کے مراحل لہذا آج سورۃ الغاشیہ پر یہ سلسلہ کلام انشاءاللہ ہمارا مکمل ہوگا کہ بالآخر سفر آخرت کا آخری مرحلہ اللہ سبحانہ تعالی کی رضا یعنی جنت الفردوس ہے یا اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی کی غفلت میں زندگی گزاری تو جہنم کا عذاب ہے کہ جو کہ انسان کو فیس کرنا ہوگا اس کی کیفیت ہے جو کہ اللہ پاک نے بیان فرمائی اس سے پہلے کہ سورۃ الغاشیہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کریں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں جو سفر آخرت کے مختلف مراحل ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی بنیادی طور پر امتحان کی جگہ ہے ہمیں کچھ وقت دیا گیا ہے امتحان کے لیے جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے اور یہ موت اور زندگی کا فلسفہ قرآن حکیم میں بالکل واضح الفاظ میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں رب کائنات نے بیان فرمایا یہ فلسفی اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو وقت ہے، ٹائم ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، یہ دیا کیوں کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو انتہائی بابرکت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ پہلی آیت سورۃ الملک کی، وہ برکت والی ہستی رب کائنات جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا، اس لیے تخلیق فرمایا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ اس دنیا کی زندگی میں عمل کے ادوار سے بہترین ہیں۔ یہ ہے اصل میں زندگی کا فلسفہ اور موت کا فلسفہ۔ بہرحال یہ بات عرض کی گئی تھی کہ موت آغاز ہے زندگی کا۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ موت اختتام ہے، جبکہ سمجھدار لوگوں نے ہمیں یہ بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یہاں بیان کیا گیا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگیں گے۔ لہذا اصل فلسفہ یہی ہے کہ عزت کی زندگی جو ہے یہ اصل میں ہے نہیں، نظر آ رہی ہے، اور جو اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ ہے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ لہذا یہ موت جو ہے یہ پہلا مرحلہ قرار دیا جا سکتا ہے آخرت کا، اور یہ انتہائی اہم اس لیے ہے، فیصلہ کن اس لیے ہے کہ اگر موت پاکیزگی کی حالت میں آئے، اچھے اعمال کرتے ہوئے آئے، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے آئے، دین سیکھنے اور سکھانے کی جد و جہد میں انسان اپنی جان اللہ کے حوالے کرے، تو یہ سب سے بہترین موت ہے۔ اور خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے ہوئے آ جائے، کوئی ایسا کام کر رہے تھے کہ جو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور وہ کام کرتے ہوئے موت آ جائے، تو یہ نافرمانی کی موت بہرحال افسوسناک ہے۔ اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ موت کے وقت ہی فیصلہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ یہ شخص جو ہے کس حالت میں مرا۔ اگر ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں مرا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا، اور نافرمانی کی حالت میں مرا تو بہرحال اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، لیکن امید یا یوں کہہ لیجئے کہ اندیشہ اس بات کا ہے کہ یہ نافرمانی کی موت عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے۔ بہرحال موت کے مختلف تذکرے قرآن حکیم میں کیے گئے، اہم ترین آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی تھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی نیک ہو جائے، انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اعلیٰ ترین درجے تک بھی پہنچ جائے، بہرحال اس کو بھی موت آتی ہے یا آئے گی۔ اسی طرح نافرمانی میں فرعون بن جائے، فرعونیت ایک کردار ہے قرآن حکیم بیان کرتا ہے، اگر انسان نافرمانی کرتے وقت فرعون جیسا بھی ہو جائے تکبر میں، تب بھی اس کو موت آئے گی۔ تو موت سے مفر نہیں ہے۔ عقلمند آدمی کون ہے؟ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقلمند، سمجھدار، دانا آدمی وہ ہے کہ جو اس نفس کو پہچانے، نفس کی شرارتوں کو پہچانے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو سفر آخرت کا پہلا مرحلہ موت، پھر اس کے بعد قبر، قبر میں حساب کتاب کے حوالے سے تین سوالات، پھر یوم الحشر، برزخ کے بعد جمع کیے جائیں گے تمام انسان، پھر وہاں پر خاص طور پر پل صراط کا تصور سورۃ الحدید میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، جو اللہ کے بندے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ پاک دو نور عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا برج، یہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، اور تمام انسانوں کو اس پر سے گزارا جائے گا، اور جو اللہ والے، اللہ کے بندے ہوں گے، ان کو اس سے نجات مل جائے گی، اور وہ اس پل سے گزرتے ہوئے بلاخر جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور جو نافرمان ہوں گے بہرحال ان کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ بہرحال سفر آخرت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے بعد قبر، قبر کے بعد برزخ، برزخ کے بعد باسِ بعد الموت، حشر، حساب کتاب، اور اس میں خاص طور پر ایک فیصلہ کن مرحلہ وہ ہے پل صراط کا۔ سورہ مریم اور سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا تصور ہمارے سامنے قرآن میں پیش کر دیا. بالآخر اس سے جو گزر گیا, دائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا گیا, اسے آسان حساب کتاب ہوگا اور انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا, اور اس کے برعکس جو نہیں گزر سکا اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. لہذا آج ہماری جو گفتگو ہے وہ سورۃ الغاشیہ کے حوالے سے ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ دو صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن تلاوت فرمایا کرتے تھے, گویا ان دونوں صورتوں سے تذکیر اور یاد دہانی کا فریضہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے. ایک اور روایت میں سورہ قاف کا تذکرہ بھی آتا ہے. ایک صحابیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر یاد کی. جمعے کے دن آپ تلاوت فرماتے تھے خطبہ جمعہ میں, تو گویا تذکیر یاد دہانی کا فریضہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا فذکر انما انت مذکر, اور حضور کے بارے میں آتا ہے کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس, آپ قرآن حکیم پڑھا کرتے تھے, قرآن حکیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کروایا کرتے تھے. تو آج آپ محسوس کریں گے کہ یہ مختصر صورت ہے میں 26 آیات کی, لیکن قرآن حکیم میں یہ موضوعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. ان موضوعات کو اللہ پاک نے چند آیات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اس سورت مبارکہ میں بیان فرما دیا. نام اس کا ہے الغاشیہ. یہ قرآن حکیم میں قیامت کے دن کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن مختلف کیفیات بھی ہوں. القیامہ, قیامہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہو جانے والا, قائم سے قیامہ یعنی جس دن لوگ کھڑے ہوں گے. الحشر, حشر بھی کہا گیا اس کو یوم الحشر, جس دن جمع کرنے کا دن ہوگا. یوم الساعہ بھی کہا گیا, الساعہ وہ گھڑی جو آنے والی ہے قیامت کی. اسی طرح اس صورت میں الغاشیہ کہا گیا. غاشیہ ایسی شے کو کہتے ہیں کہ جو ڈھانپ لے پوری طرح سے چھا جائے, اس کی ہیبت کو بیان کرنے کے لیے غالباً یہاں پر غاشیہ قیامت کے دن کو کہا گیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, هل اتاک حدیث الغاشیہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال تم تک پہنچا, تم نے قیامت کا حال معلوم کیا. یہ ایک سرچنگ کوئسچن ہوتا ہے, سوال کرنے کا انداز یہ ہے کیا آپ تک غاشیہ کی خبر آئی, یعنی کیا آپ تک غاشیہ قیامت کی خبر نہیں آئی. مراد یہی ہے کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس کی تیاری کے حوالے سے تمہاری کیا کارکردگی ہے, کیا سوچ ہے, کیا عمل ہے. اب دیکھیے اس کی کیفیت, یہ میں کیفیت کا لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کیفیات ہم محسوس کرتے ہیں, خاص طور پر جب چھوٹی کلاسز میں ریزلٹ اناؤنس ہو رہا ہوتا ہے. اگر آپ گئے ہوں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بچپن میں, کبھی ہمارے اسکول کالج میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پوری ایک جتنے بھی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں طلباء ہیں ان سب کو جمع کیا جاتا تھا اور سب کے سامنے جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی ان بچوں کی کہ جو اچھے پوزیشن لا رہے ہیں. یہی کیفیت قیامت کے دن بیان ہو رہی ہے, اور یہ اتنا اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا کہ چار مرتبہ قرآن حکیم میں آیا ہے, اور وہ موضوع یہ ہے کہ قیامت کے دن نتائج انسان کے چہروں پر لکھے ہوئے ہوں گے. بہت زیادہ کھود کریت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, انسان کے اعمال کے اچھے یا برے اثرات اس کے چہروں سے ظاہر ہوں گے. یہ مقام آپ محسوس کر سکتے ہیں. فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ, پہلا نتیجہ ان بد کرداروں کا, ان بد نصیبوں کا, ان بد اعمالوں کا کہ جو دنیا کی زندگی کو ہی اصل سمجھ بیٹھے اور دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو گئے. جیسے کہ اقبال نے کہا کہ کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی ہے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. لہذا ان کے چہروں سے پتا چلے گا, وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے پست ہوں گے. خاشعہ ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب زمین بالکل کٹ جائے, بنجر ہو جائے, ایسی زمین جو ہے وہ بالکل خاشعہ کہلاتی ہے. لہذا انسان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر سیاہی طاری ہوگی اور پست ہوں گے, رسوائی کی وجہ سے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. عاملۃن ناصبہ, یہ ہے بڑی اہم بات, یہ پست اور رسوا چہرے ہوں گے کون سے. عاملۃن, یہ بہت زیادہ عمل کرنے والے لیکن ناصبہ تھکے ماندے، ان کی ساری محنتوں کا حاصل کیا تھا؟ سورہ کہف میں رب کائنات فرماتا ہے افحسبتم، سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں؟ جو عمل تو کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے، قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی ان سے پوچھیے، ان کو بتائیے ذرا کہ تم یہ بتاؤ کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی و جہد، محنت، مشقت، اسٹرگل اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، انہم کہ وہ بہت ٹھیک جا رہے ہیں، بہت محنتیں جو کی جا رہی ہیں اس کا نتیجہ تو نکل رہا ہے. انسان اپنا بیلنس شیٹ تو بناتا ہے، پچھلے سال میرا بینک بیلنس اتنا تھا، میرے پاس اتنی گاڑیاں تھیں، اتنا بنگلہ تھا، یہ تھا وہ تھا، دنیا بھر کی کیلکولیشن تو انسان کرتا ہی ہے. اور اگر اس میں گروتھ ہو رہی ہو، اضافہ ہو رہا ہو، تو سمجھ وہ یہ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. یہ ہے مادہ پرستی، یہ ہے مٹیریلزم، جس کو کہا جائے آج کے دور کا سب سے بڑا شرک، کہ انسان کی ساری محنت اور مشقت کا حاصل یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہو. لہذا یہ وہ لوگ ہیں، عاملتن، محنت تو کی، بھاگ دوڑ کرنے والے، بڑی عمل کرنے والے، ناصبہ لیکن سب محنت کرنے کے بعد تھکے ماندے، تھکے ہارے. تسقا تسلا نارن حامیہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. ساری کی ساری محنتوں کا حاصل دنیا ہی تھا، آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مطمئن نگاہ، کوئی ویژن ہوتا کہ آخرت میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنی ہے، جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، کوئی ویژن تھا ہی نہیں. لہذا ساری محنتیں جب دنیا ہی میں کی، تسلا نارن حامیہ، تو یہ گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. اب اس کی کیفیت ذرا محسوس کر لیجئے. پہلے دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے، اس حسرت ناک انجام سے محفوظ فرما دے. فرمایا تسقا من عین آنیا، ان اہل جہنم کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا. پیاس تو لگے گی، ظاہر باتیں زندگی ہے، جب زندگی ہے تو زندگی کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ضروریات زندگی ہیں، وہ بھی وہاں ہوں گی. لہذا پیاس لگے گی تو پانی پلایا جائے گا، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ تسقا من عین آنیا، پلائے جائیں گے وہ ایک ایسے چشمے سے جو آنیا کھولتا ہوا پانی ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع، اب پانی پلایا گیا تو کھانا بھی ہوگا، لیکن کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا مگر جھاڑ، اور وہ بھی خاردار، ایسی جھاڑیاں جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں. لا یسمنو ولا یغنی من جو، اور وہ جھاڑیاں جو انسان کھائے گا، اہل جہنم بھوک کی شدت کی وجہ سے ان جھاڑیوں کو جس میں کانٹے لگے ہوئے ہوں گے اس کو کھائیں گے، لا یسمنو، لیکن وہ ان کی بھوک مٹائے گی نہیں. لا یسمنو، نہ وہ ان کو فربا کرے گی، طاقت فراہم کرے گی، ولا یغنی من جو، اور نہ ان کو بھوک سے، بھوک جو ہے وہ ان کی ختم ہوگی اس سے، یعنی کھائیں گے ایسے جیسے کہ بھوکا اونٹ کھاتا. بھوکا اونٹ یا پیاسا اونٹ کو کبھی آپ نے اگر کھاتے پیتے دیکھا ہو تو آپ اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں. ایسا اونٹ جو کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہو، جس کو کھانا پانی نہیں ملا ہوا ہو، وہ جب اس طرح کی چیزوں پر آتا ہے تو وہ بہت جلدی جلدی اس کو کھاتا ہے، اسی طرح پانی بھی پیتا ہے. یہی کیفیت اہل جہنم کی بیان کی گئی کہ وہ اس کھانے کو، اس پانی کو جو ان کو بھوک سے آری نہیں کرے گا، پیاس ان کی بجھے گی نہیں، لیکن وہ اس کو پیئیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. قرآن حکیم میں یہ اتنا اہم موضوع ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خلاصہ ہے سورۃ الغاشیہ، صرف تذکیر و یاد دہانی کے لیے. سینکڑوں آیات بلا مبالغہ، 6000 سے زیادہ قرآن حکیم میں آیات قرآنی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 6666 ہیں، 6000 سے زیادہ ہی ہیں نا، ان میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں بلا مبالغہ کہ جو اہل جہنم کے حالات بیان کر رہی ہیں، جہنمی ہوں گے کون، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کے اعمال کیا ہوں گے، اہل جہنم کو رہنے کے لیے کیا دیا جائے گا، اسی طرح کیا پیئیں گے، کیا کھائیں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی چیخ و پکار کیا ہوگی، قرآن حکیم اس کو بیان کرتا. سوال یہ ہے کیوں بیان کرتا؟ کیا محض یہ تلاوت قرآن حکیم کے لیے ہے؟ تلاوت کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں. یہ تذکیر اور یاد دہانی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں کل ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں. لہذا ان آیات کو پڑھ کر ان پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے وہ صفات وہ کردار جو اہل جہنم کا رب کائنات نے ہماری عبرت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھ کے ہم عبرت حاصل کریں. صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی جب وہ آیات قرآنی پڑھتے تھے؟ قرآن حکیم خود بیان کرتا ان کی صفات. یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اہل ایمان کی کیفیت سورۃ الانفال میں بیان ہوئی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہیبت، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ خوف یہ تقویٰ انسان کے عمل پر اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس کو نافرمانی سے بچاتا ہے. اگر انسان اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے اس احساس کے تحت کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو جہنم کا عذاب ہے. تو یہ ایمان بالآخرہ انسان کے عمل کے لیے بہت ہی زیادہ مثبت یا افیکٹو بنے گا. لیکن اگر محض ان کو تلاوت کیے جائیں، اچھی آواز میں اچھی تلاوت کی جائے، سنے جائیں، اور اس سے وہ پیغام ہم اخذ ہی نہ کر رہے ہوں، وہ کیفیات ہمارے دلوں پر طاری نہ ہو رہی ہوں، تو بہرحال پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن قرآن حکیم سے وہ ہدایت حاصل نہیں ہو سکے گی. وہ جو اصل پیغام ہے، جو پیغام کا نتیجہ ہم تک پہنچنا چاہیے، وہ نہیں پہنچ سکے گا. لہذا جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الغاشیہ اس اعتبار سے اہل جہنم کا تذکرہ بھی کرتی ہے، اب اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ سنیے اور دعا بھی کریں رب کائنات سے کہ یہ نتیجہ جو اب بیان ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں انہی لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑی نعمتوں میں ہوں گے. یہ ناعمہ صفت ہے، چہرے کی صفت. ویسے نام بھی بہت اچھا ہے اگر بچیوں میں سے کسی کا نام رکھا جائے. قرآن کی ان آیات کے حوالے سے اگر ہم اپنے بچے یا بچیوں کے نام رکھیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہماری شخصیت پر، ہمارے کردار پر ہوتے ہیں. ناعمہ، ایک ایسا چہرہ جو بہت تر و تازہ ہو، نعمتوں میں پلا بڑا ہو، اور اس سے اس کے چہرے پر رانائی، خوبصورتی، حساسیت، فریشنس جو ہے وہ نظر آ رہی ہو. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے. اب یہ تر و تازگی دو اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، ایک تو جو وہ اعمال کر کے لائے ہیں، آگے آیت آ رہی ہے لسائحا راضیہ، وہ اپنی محنت پر جو مشقت انہوں نے جھیلی دین کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو ان کو ریوارڈ ملا، جو بدلہ ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس پہ راضی ہوں گے. اور یقین کیجئے اس بات کا کہ ہماری محنتوں کا سب سے بہترین خریدار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ ہی اگر انسان کو بدلہ دے، وہی سب سے بہترین بدلہ ہو سکتا ہے. لیکن انسان اپنی ان محنتوں کو اس دنیا کی زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، ٹکا تو خیر آپ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، آج کی اصطلاح تو ڈالر ہے، ڈالر کے عوض ہم نے کیا کچھ نہیں بیچا. تذکرہ کروں یا رہنے دوں؟ ڈالر کے عوض ہم نے اپنی سرزمین بیچ دی، مادر وطن جس کو کہا گیا بیچ دی، اور ڈالر لے کر آج جو کچھ ہم کرتے رہے. اس ڈالر کے عوض ہم نے اپنی بیٹیوں کو بیچا، اپنی عزت کو بیچا، ان مجاہدین کو بیچا کہ جو اس ملک کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں لگا رہے تھے دین کے غلبے کے لیے. ان مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر حوالے کیا ہم نے ان بےغیرتوں کے، جنہوں نے وہ ظلم و ستم کیا ان اللہ کے بندوں کے ساتھ، کہ جس کا بدلہ قیامت کے دن بہرحال ہم سب کو دینا ہوگا، ہم سب بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ ہے ڈالر، یہ ہے پیسہ جس کے لیے انسان اپنی غیرت کو بیچ دیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے. لیکن فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرنے والے ہیں، اور بالآخر رب کائنات جب ان کو بدلہ عطا فرمائے گا وہ سب سے بہترین بدلہ ہوگا. لیسایہا راضیہ، وہ اپنی محنت پر راضی ہوں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں، اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے راضی ہو جائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی میں، نعمتوں کی زندگی میں ان کو داخل فرما دے گا. یہ تو اس آیت کے حوالے سے ہو گیا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ. حدیث میں اس کے حوالے سے دو تین باتیں آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک، یہ وہ چہرے ہوں گے جو قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اس لیے کہ یہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک ایسی کیفیت بیان فرمائی ہے، بڑی دلچسپ، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا قیامت کے دن آپ ہمیں پہچان لیں گے، اپنے امتیوں کو؟ اس دن تو ہزار ہاں عرب عرب انسان ہوں گے، تو ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا، ایک ایسا شخص جس کے ایسے گھوڑے ہوں، اصیل گھوڑے. اصیل گھوڑے عربی میں ان گھوڑوں کو کہتے تھے یا کہتے ہیں کہ جن پر خاص قسم کا نشان لگا ہوتا ہے، ان کے چہرے پر بھی، ان کے ماتھے پر اور ان کے پیروں پر بھی نشان ہوتے ہیں. یہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں اور مالک پہچان لیتا ہے ان گھوڑوں کے نشانوں کی وجہ سے. لہذا کہا کہ اگر گھوڑے اصیل ہوں تو بہت سارے گھوڑوں میں بھی مالک اپنے گھوڑے کو پہچان لیتا ہے. کیوں پہچان لیتا ہے؟ کیونکہ اس پہ نشان لگا ہوتا ہے. ایسے ہی میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، کیونکہ نماز کے لیے جب وہ وضو کیا کرتے ہیں تو جسم کے جس حصے پر وضو کا پانی لگتا ہے وہ قیامت کے دن اتنا روشن ہوگا کہ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. لہذا ان کو بتایا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. اب آپ سوچئے کہ نماز کے لیے وضو کا پانی لگ رہا ہے تو وہ چہرہ، وہ جسم کا حصہ چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، تو وہ چہرہ جو رب کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ ماتھا جو رب کے سامنے جھکا ہوا ہو، وہ شخص جو رب کے سامنے جھکا ہوا ہو، رب کے تمام ہی احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اس کا جسم کس کیفیت میں ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. بہرحال، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ. مقام کیا ہوگا؟ بہت بلند، بہت اونچا مقام، اونچی کی ہوئی باغات ہوں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. جنت کی خاص نعمت، یہ خاص خاص نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ، یہ ایک ایسی جنت ہے کہ جہاں وہ کسی قسم کی بکواس نہیں سنیں گے. آپ اس کیفیت کو تنہائی میں ذرا سوچئے گا کیا بات کہی گئی ہے. بعض اوقات انسان کے مزاج پر یہ جو گفتگو ہے، فحش گفتگو، بیکار قسم کی گفتگو، یہ بڑی گرا گزر رہی ہوتی ہے. خاص طور پر اگر آپ شریف النفس انسان ہیں، آپ نہیں چاہتے کسی کی غیبت کرنا یا سننا. آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کے بارے میں پلان کر رہا ہے چوری ڈکیتی کا یا کوئی اور غلط کام، آپ پر وہ بڑا گرا گزر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو میں روکوں. لہذا جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بکواس وہاں پر وہ نہیں سنیں گے. بلکہ وہاں پر کیا کیفیت ہوگی؟ رب کائنات کی طرف سے سلامتی کی دعا آ رہی ہوگی. سلام ان قولم من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آیا. فرشتے دعا دے رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم تو بڑے خوش نصیب رہے، داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پھر اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جو الفاظ ہمیں سکھائے گئے ہیں، یہ اہل جنت کی تہنیت ہے، یہ گریٹنگز ہیں جو آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے بھی سلامتی کی دعا دے رہے ہوں گے. تو بہرحال، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ کسی قسم کی لغ لا یعنی بکواس نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے بہتے ہوئے جو سب کے لیے ہوں گے. چشموں کی کیفیت بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے. چار طرح کے چشمے یا نہریں ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا. سورہ محمد میں ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی, دودھ کی, شہد کی, اور اسی طرح شراب جو نتری ہوئی ہوگی, یعنی فروٹ جوس کہہ سکتے ہیں اس کو, اور اس میں سرور ہوگا, اس میں تازگی ہوگی, اس میں لذت ہوگی, اس سے انسان بہکے گا نہیں. یہ چار طرح کی نہروں یا چشموں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے سورہ محمد میں. فیہا سرر مرفوع, وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے, وہ اقواب موضوع, آب خورے ہوں گے کرینے سے رکھے ہوئے. بہت خوبصورت قسم کی ایک جنت کا تذکرہ جو قرآن حکیم کہتا ہے. وہ نمارق مصفوفہ, اور گاؤ تکیے ہوں گے قطار کے قطار لگے ہوئے. وہ ذرا بی مبسوسہ, اور نفیس مسندیں ہوں گی جو بچھی ہوئی ہوں گی. یہ گویا کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص جو محنت کر کے آیا, اللہ کے دین سیکھنے سکھانے, دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کر کے آیا, ساری زندگی اپنے رب کا فرما بردار رہا, ساری زندگی رب کے احکامات کو نافذ کرنے اور کروانے کی جد و جہد کرتا رہا, اس کا اکرام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ اعلیٰ ترین جنتوں کی جنت کی نعمتوں کو جو تذکرہ ہے, یہ بطور ابتدائی مہمان نوازی ہوگی. ابتدائی مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ فوری طور پر جو آپ کے پاس مہیا چیز ہوتی ہے اس کو فراہم کرتے ہیں. قرآن حکیم سورہ حامی میں سجدہ میں بیان کرتا ہے, نزلم من غفور رحیم. یہ جنت کی تمام تر نعمتیں ابتدائی مہمان نوازی ہیں اس رب کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور اصل نعمتیں جو رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے, فرما بردار بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما لا عین رات, ان کو تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں, ولا عذر سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر على قلب بشر, اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں. بہرحال خلاصہ کلام سفر آخرت کے مراحل کے تحت آخری بات یہ ہے کہ یہ سفر ہم سب کر رہے ہیں, بعض ہوشیاری سے, سمجھداری سے, اور بعض غفلت کی زندگی میں. دو ڈرائیورز کا کانسیپٹ لے آئیے کہ ایک سمجھدار ہے, اس کو راستہ متعین ہے, بالکل واضح ہے, ڈائریکشن معلوم ہے کہاں جا رہا, اور ایک شراب پی کے گاڑی چلا رہا ہو, خدا نہ خواستہ مست ہو کے گاڑی چلا رہا ہو, دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی میں ایک سمجھدار آدمی ہے, ایک پھونک پھونک کے زندگی گزارنے والا, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا, اور ایک نافرمان عیاشی کرنے والا, اپنے وقت کو ضائع کرنے والا. دونوں سفر تو کر رہے ہیں لیکن ان دونوں کا نتیجہ زمین اور آسمان کے حوالے سے بالکل مختلف نکلنے والا ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں سمجھداری کی زندگی عطا فرمائے, اور جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے, جو ڈائریکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے سمجھداری سے, شعور کے ساتھ. اور وہ راستے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ سودی نظام ہو, وہ بے حیائی کا کام ہو, نافرمانی کا,